وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے دوسرے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ میزبان بہزت چلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل اور انجینئر ہیں جان ڈرائیڈن. پاکستان میں رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11 بجے ہیں. آج دنیا کے مختلف حصوں کی طرح یہاں امریکہ میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. ہم اپنے تمام سننے والوں کو عید کے موقع پر بہترین دعاؤں کے ساتھ اردو سروس کی طرف سے آپ قبول کیجیے. اور اس کے ساتھ ہی ہم خبروں کا پہلے آغاز کرتے ہیں. دنیا بھر سے عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ میں موجود ہیں, جہاں حج کے رکن اعظم وقوف عرفات کے موقع پر مسجد نمرہ کے امام الشیخ محمد بن حسن آل شیخ نے خطبہ دیا. حج کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے ہفتے کو صبح طلوع ہوتے ہی لاکھوں عازمین حج حرام سے مسجد حرام سے منا پہنچنا شروع ہوئے. سعودی عرب کے مطابق 20 لاکھ سے زائد عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے سلسلے میں مکہ مکرمہ میں موجود ہیں, جن میں بڑی تعداد مختلف ممالک سے آنے والوں کی ہے. سعودی عرب کے فرمان روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی دعوت پر نیوزی لینڈ کی مساجد میں دہشت گردی کے حملوں میں ہلاک ہونے والے افراد کے تقریباً 200 لواحقین فریضہ حج ادا کرنے والوں میں شامل ہیں. حجاج کرام نے اتوار کے روز الجمرات کے لیے بنائے گئے مقام پر علامت شیطان کو کنکریاں ماری. مزید تفصیل شہناز نفیس کی رپورٹ میں.
ہفتے کے روز بارش, طوفان اور تیز ہواؤں کی وجہ سے حج کے آخری مرحلے میں عازمین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. بارشیں اس وقت تیز ہوئیں جب حاجی عرفات پہاڑی پر چڑھ رہے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 14 برس قبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا. مسجد نمرہ کے امام محمد بن حسن الشیخ نے خطبہ حج دیا. خطبے کے دوران انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے سے شفقت اور درگزر کرنا زندگی کے بنیادی اصول ہیں. ان کے الفاظ,
وقال الراحمون يرحمهم الرحمن,
اللہ ان پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں, اور رحم ہی معاشرے اور تمام تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے, چاہے وہ رشتہ باپ بیٹے کا ہو, خاوند بیوی کا, ماں بیٹی کا, یا پھر معاشرے کے کسی اور فرد کے ساتھ. عازمین کے فلاح و بہبود کے وزیر محمد صالح بنتن نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ سعودی حکومت نے حاجیوں کے زیر استعمال سہولتوں کو بہتر بنانے پر بہت بڑی رقم لگائی ہے. ان کے الفاظ, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پروجیکٹس پر گزشتہ برس کام شروع ہوا تھا, جن میں ریل ٹرانسپورٹ بھی شامل تھی, اور سعودی حکومت مزید $26 ملین خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. سعودی ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے منسلک باسم عمر القادی نے کہ گزشتہ 20 برسوں میں حاجیوں کے لیے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں.
قبل 20 سنة في هذا المكان وفي هذا
الطريق, وہ کہہ رہے ہیں کہ 20 برس قبل نمرہ مسجد کی طرف جانے والی سڑک پر سفر کرنا انتہائی مشکل تھا. ہر فرد غصے میں نظر آتا تھا, لیکن آج حالات بالکل مختلف ہیں. عرب میڈیا کے مطابق رواں برس سعودی حکومت نے کئی قیدیوں کو حج ادا کرنے کی اجازت بھی دی ہے. ایک قیدی کے الفاظ,
صراحةً خبر جدا مفرح,
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت خوش ہیں کیونکہ انہیں جیل سے باہر اپنی بیوی کے ساتھ حج ادا کرنے کی اجازت ملی ہے, اور یہ کہ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ وہ حج ادا کر رہے ہیں. عازمین نے ہفتے کی رات عرفات میں گزاری, اور آج جانوروں کی قربانی کے بعد عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان کے صوبہ سندھ میں طوفانی بارشوں کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی. کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے, جبکہ شہروں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. صوبائی دارالحکومت کراچی میں کئی گھنٹے جاری رہنے والی بارش نے شہر کے مختلف علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا کر دی ہے, جبکہ پانی میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے فوج کی مدد سے امدادی کام بھی جاری ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ ثاقب سے تفصیلات بھی سن رہے تھے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے پرتشدد واقعات اور احتجاج کی متضاد خبریں موصول ہو رہی ہیں. سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے رپورٹوں کے حوالے سے الزام عائد کیا ہے کہ وہاں تشدد ہو رہا ہے, جبکہ پولیس انتظامیہ نے اس کی تردید کی ہے. واشنگٹن میں کشمیری جھنڈے والے لال رنگ کے لباس پہنے اور جسٹس فار کشمیر کا بینر اٹھائے سندس کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق میں آواز بلند کرنے کے لیے آپ کا کشمیری یا مسلمان ہونا ضروری نہیں. وائٹ ہاؤس کے سامنے ہونے والے اس مظاہرے میں سینکڑوں کی تعداد میں کشمیریوں اور ان کے حامیوں نے شرکت کی. بھارت کے اس حالی اقدام پر پاکستان سمیت بین الاقوامی سطح پر رد عمل سامنے آ رہا ہے, جب پیر کے روز بھارت نے ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے آئین کی دفعہ 370 کو منسوخ کر دیا تھا، جس کے تحت بھارت کے زیر انتظام جموں اور کشمیر کی خصوصی ریاستی حیثیت ختم کر دی گئی اور اسے مرکزی حکومت کا حصہ بنا دیا گیا۔ امریکہ میں نیو یارک اور لاس اینجلس میں بھی کشمیریوں کے حق میں مظاہرے ہوئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والے اس احتجاج میں مظاہرین نے کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے اور بھارت کی جانب سے حالیہ فیصلوں کی مذمت کی۔ انہوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت اور کشمیر کی آزادی کے الفاظ درج تھے۔ منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل سے اپیل کی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرائے۔ بھارت کی طرف سے کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندے شبیر جلانی نے اس کے مضمرات اور ممکنہ اثرات کے حوالے سے امریکہ کے معروف تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر میں شعبہ جنوبی ایشیا کی ڈیپٹی ڈائریکٹر الزبت اتھرکل سے بات کی ہے۔ اسی گفتگو پر مبنی رپورٹ کے ساتھ شبیر جلانی۔
امریکہ کے معروف تھنک ٹینک سٹمسن سینٹر میں جنوبی ایشیائی پروگرام کی ڈپٹی ڈائریکٹر اور سینئر فیلو الزبت تھریکل کا کہنا ہے کہ بھارت کی طرف سے کشمیر کے بارے میں خصوصی حیثیت ختم کرنے کے اقدام سے قبل امریکی صدر ٹرمپ کی طرف سے کشمیر پر بھارت اور پاکستان کے درمیان ثالثی کی پیشکش سنجیدہ نہیں ہے اور اسے نظر انداز کر دیا جانا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں،
I wouldn't necessarily read too much into it. It didn't strike me as something that was a considered policy.
میں اس پیشکش کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی کیونکہ یہ امریکہ کی سنجیدہ پالیسی کا حصہ نہیں ہے، لہٰذا اسے نظر انداز کر دیا جانا چاہیے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ اس پیشکش کی وجہ سے بھارتی حکومت نے اپنے فیصلے میں کسی قدر عجلت کا مظاہرہ کیا ہو۔ اس بھارتی فیصلے کے بارے میں امریکہ سمیت دنیا کے ممالک کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے الزبت تھریکل کا کہنا تھا کہ عمومی طور پر دنیا بھر کے ممالک نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے متوقع رد عمل کے بارے میں وہ کہتی ہیں،
prerogative certainly here in the US and indeed within the region should be to maintain stability. It is a fraught.
عمومی طور پر جہاں امریکہ میں دلچسپی اس بات میں ہے کہ جنوبی ایشیائی خطے میں استحکام برقرار رہے اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ صورتحال قابو سے باہر نہ ہو جائے۔ کشمیر کے بارے میں بھارتی اقدام پر چین کی طرف سے سخت بیان سامنے آیا ہے، تاہم الزبت تھریکل کا کہنا ہے کہ چین اس بارے میں کوئی ٹھوس قدم اٹھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔
But it'll be interesting to see how the Indian-China dimension of this plays out because of course China itself has been widely criticized by the international community.
یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بھارت اور چین کے درمیان یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے، کیونکہ چین پر بھی اس کے مسلم اکثریت والے صوبے سنکیانگ میں ویغور مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں تنقید ہوتی رہی ہے اور وہ اسے اپنا اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے۔ بھارت بھی کشمیر کے معاملے میں یہی کہتا ہے، لہذا چین کی طرف سے کسی سخت اقدام کی توقع کم ہی ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس نے پارٹی سربراہ راہل گاندھی کا استعفیٰ قبول کر لیا اور ان کی جگہ ان کی والدہ سونیا گاندھی کو پارٹی کا عبوری سربراہ مقرر کیا گیا۔ راہل کا استعفیٰ قبول کرنے اور سونیا گاندھی کی تقرری کا فیصلہ ہفتے کو کانگریس کی ورکنگ کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جو پارٹی کا اہم ترین فیصلہ کن فورم ہے۔ واضح رہے کہ راہل گاندھی نے رواں سال ہونے والے انتخابات میں کانگریس کی خراب کارکردگی کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے جولائی میں پارٹی کی سربراہی سے استعفیٰ دیا تھا۔ سونیا گاندھی کی عمر 72 سال ہے اور وہ اس سے قبل 19 سال تک کانگریس کی صدر رہ چکی ہیں۔ انہوں نے 1998 میں پارٹی کی قیادت سنبھالی تھی، جس کے بعد 2004 میں غیر متوقع طور پر کانگریس نے کامیابی حاصل کر کے مرکز میں حکومت بنا لی تھی۔ رواں سال جنوری میں انتخابات سے پہلے راہل گاندھی کی بہن پریانکا گاندھی نے بھی سیاست میں داخلہ دیا، لیکن ان کی انٹری سے انتخابات میں کانگریس کو فائدہ نہیں ہوا۔ بعض سیاسی تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ کانگریس آگے چل کر پریانکا کو پارٹی کا مستقل صدر منتخب کر سکتی ہے۔ پاکستان میں عید الاضحیٰ پر کاروبار اور جانوروں کی خرید میں کمی دیکھنے میں آئی، جو اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کی کم ترین سطح دیکھی جا رہی ہے۔ کاروباری طبقے کے مطابق مہنگائی، ٹیکسوں کے نفاذ کے باعث غیر یقینی صورتحال کے علاوہ کشمیر کشیدگی پر حالیہ جنگ کے ماحول نے بھی شہریوں کو عید خریداری سے دور رکھا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
جنگ کے ماحول نے بھی شہریوں کو عید خریداری سے دور رکھا ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔ عید الاضحیٰ پر کاروبار اور جانوروں کی خریداری میں کمی دیکھنے میں آئی ہے، جو کہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ ایک دہائی کی کم ترین سطح دیکھی جا رہی ہے۔ کاروباری طبقے کے مطابق ٹیکسس کے نفاذ کے باعث غیر یقینی صورتحال کے علاوہ کشمیر کشیدگی پر حالیہ جنگ کے ماحول نے بھی شہریوں کو عید خریداری سے دور رکھا ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں علی فرقان۔ کاروباری طبقے کے مطابق اس سال عید سے متعلق سرگرمیوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے اور مویشی منڈیوں سمیت بازاروں میں عید کی خریداری میں کمی دیکھی گئی ہے۔ عوام اور کاروباری طبقہ اس کی وجہ ٹیکسوں کی شرح کو بڑھایا جانا اور اشیاء ضروریہ بالخصوص پیٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ قرار دیتے ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ماہ جولائی میں مہنگائی کی شرح میں 10.34% اضافہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق معاشی سست روی میں اضافہ اور لاگت اور طلب کا دباؤ مہنگائی میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق مہنگائی میں اضافے کا رجحان برقرار ہے اور مالی خسارے کی سطح بھی بلند ہے۔ انجمن تاجران پاکستان کے صدر اجمل بلوچ کہتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نئے ٹیکسز کے نفاذ کے باعث عید سے قبل ہی خرید و فروخت میں کمی ریکارڈ کی گئی اور ان کے مطابق عید سے ایک ہفتہ قبل تک بازاروں اور منڈیوں میں خریداری 38% کم رہی۔ اجمل بلوچ کے مطابق عید کے آخری 3 ایام میں بازاروں میں کچھ رونق بحال ہوئی ہے، تاہم وہ گہمہ گہمی نہیں جو گزشتہ سالوں میں عید کے موقع پر ہوتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کاروباری افراد میں غیر یقینی صورتحال کے علاوہ کشمیر کی صورتحال پر حالیہ جنگ کے ماحول نے بھی شہریوں کو عید خریداری سے دور رکھا ہے۔
38 سے 40% خریداری عید سے 10 دن پہلے بھی کم ہی چلی آ رہی تھی، کم ہو گئی تھی خریداری ملک میں۔ تو یہ جو مذاکرات ہوئے اس میں تھوڑا سا میں نے 2 دن سے دیکھا ہے کہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار آج کے دن کے مارکیٹوں میں کچھ لوگ ہیں جو بچوں کے کپڑے شپڑے اس طرح، لیکن وہ گیما گیمی نہیں ہے جو پہلے پچھلی عیدوں میں ہوئی ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں مہنگائی بھی ہے اور یہ جس جنگ کی ٹینشن ہے نا، اس میں لوگوں کا ٹوٹلی ذہن اس طرف ہے، لیکن جانور بھی مہنگے ہیں۔
صارفین کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث لوگوں کی قوت خرید بہت کم ہو گئی ہے، جس کے باعث معمول کی خریداری بھی نہیں ہو سکی۔
رش تو تھا لیکن لوگوں کی اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو قوت خرید ہے وہ بہت کم تھی، کیونکہ جانور بہت مہنگے تھے اور لوگوں کی خرید سے باہر تھے، لیکن ضرورت مند اور جو سمجھتے تھے کہ قربانی بھی کرنا ضروری ہے وہ پریشان کھڑے تھے۔
رواں سال مویشی منڈیوں کے آغاز پر جانوروں کی قیمتیں زیادہ طلب کی گئیں، اس کے علاوہ ملک کے زیادہ تر علاقوں میں بارش نے بھی جانوروں کی خریداری کو متاثر کیا۔ پاکستان ٹینرز ایسوسی ایشن کے مطابق گزشتہ سال 75 لاکھ جانوروں کی قربانی کی گئی، جبکہ ملک بھر میں قربانی کے لیے بینکنگ سیکٹر سے تقریباً 350 ارب روپے نکالے گئے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
اور آئیے اب کچھ بین الاقوامی خبریں آپ کے لیے پیش کریں۔ ناروے کے وزیر اعظم ایرما سولبرگ نے دارالحکومت کی ایک مسجد میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ کے ایک روز بعد اتوار کے روز اسلو کے ایک مقامی ہوٹل میں ایک عارضی مسجد میں دعاؤں میں شرکت کی۔ پولیس نے کہا کہ اس فائرنگ کی ممکنہ مفرد پر مبنی ایک جرم کے طور پر تفتیش کی جائے گی۔ پولیس کے مطابق مسلح شخص ناروے کا ایک 20 سالہ شہری ہے اور وہ شوٹنگ کے بارے میں پولیس کو کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتا۔ اتوار کے روز مسجد اقصی میں اس وقت فلسطینی اور اسرائیلی پولیس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں جب عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں ہزاروں مسلمان نماز کے لیے اکٹھے ہوئے اور یہودیوں کی وہاں آمد کے موقع پر صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ اتوار کی صبح جب یہودیوں نے مسجد میں داخلے کی کوشش کی جہاں مسلمان پہلے ہی نماز ادا کر رہے تھے تو کچھ افراتفری پیدا ہوئی، کچھ لوگوں کے زخمی ہونے کی رپورٹیں ملیں۔ حکام کے مطابق اتوار کے روز یہودیوں کی آمد کا سن کر فلسطینیوں کی جانب سے نعرہ بازی اور پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا گیا۔ جواب میں پولیس نے ظاہرین پر حلہ بول دیا اور ربڑ کی گولیاں برسائیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق جھڑپوں میں 14 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ اسرائیلی پولیس نے 4 اہلکاروں کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا۔ مبصرین کے مطابق اسرائیل اور فلسطینی حکام کے درمیان معاہدے کے تحت یہودیوں کو احاطے کے اندر داخلے کی اجازت نہیں، تاہم حالیہ برسوں میں یہودیوں کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی دیکھنے کو آئی ہے۔ مصر کی سڑکوں اور مساجد میں اتوار کے روز دن کے شروع ہی کے گھنٹوں میں مسلمانوں کا رش رہا، جو نمازوں اور تقریبات کے لیے دن کے شروع کے گھنٹوں میں گھروں سے باہر نکلے۔ مصر کے مسلمان قاہرہ میں سورج نکلتے ہی عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے سلطان حسن کی قدیم مسجد میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ سعودی عرب کی قیادت کے اتحاد نے یمن کے ساحلی شہر عدن پر حوثیوں کے ایک حملے کے بعد حکومت کے لیے مدد سے ایک حملہ کیا. مغربی حمایت یافتہ اتحاد نے کہا کہ اس نے ایک ایسے علاقے پر حملہ کیا جو عدن میں عارضی طور پر قائم عبدربو منصور ہادی کی سعودی حمایت یافتہ حکومت کے لیے براہ راست خطرہ تھا. اتحادی حملے کے ہدف فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکے. تاہم عدن کے رہائشیوں نے اے ایف پی کو بتایا کہ شہر میں علیحدگی پسند کیمپوں کے خلاف حملوں کی ایک مہم موجود تھی. ہانگ کانگ میں اتوار کے روز پولیس نے ان مظاہرین پر آنسو گیس کا استعمال کیا جنہوں نے علاقے کے دو مقامات میں خریداری کے ایک مرکزی علاقے پر مظاہرہ کیا. اختتام ہفتہ ہونے والی جمہوریت نواز ریلیوں کا یہ مرحلہ اختتام ہفتہ ہونے والا دسواں مسلسل احتجاج تھا. چین کی وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ چین سنجیدگی سے مطالبہ کرتا ہے کہ برطانیہ فوری طور پر وہ تمام اقدامات روک دے جن سے ہانگ کانگ اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہوتی ہے. میانمار میں جہاں سیلابی پانیوں نے رہائشیوں کو کشتیوں کے ذریعے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور جہاں ایک مٹی کے تودے کے گرنے سے کم از کم 52 لوگ ہلاک ہو گئے تھے, اتوار کے روز فوجیوں اور ہنگامی امدادی کارکنوں نے مل کر امداد فراہم کی. اتوار کے روز پوانگ کے علاقے میں سینکڑوں فوجی فائر فائٹرز اور مقامی امدادی کارکن ابھی تک کیچڑ کے ملبوں سے ناشیں اور گاڑیاں نکال رہے ہیں. برگریڈ جنرل نے اے ایف پی کو بتایا کہ ریاست مان میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 52 تک پہنچ چکی ہے. خبریں ختم ہوئیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
آپ کی دنیا پروگرام میں آج ہم آپ کے لیے ایک جامع جائزہ پیش کر رہے ہیں شام کی صورتحال کا, جہاں 2011 سے شروع ہونے والا تنازع پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. میرے ساتھ ہیں معروف تجزیہ کار, دفاعی اور سیاسی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر پاکستان سے, یہاں امریکہ سے شکاگو یونیورسٹی سے ظفر بخاری اور لندن سے سنگین شاہ جو ان کا قلمی نام ہے, اور عسکریت پسندی اور انتہا پسندی پر تحقیق ان کا خصوصی شعبہ بھی. آپ تینوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کو عید مبارک, اور خاص طور پر اس موقع پر آپ کا وقت نکالنا جس کے لیے ہم بہت مشکور آپ کے. تو پروگرام کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں تھوڑی سی بات کرتے ہوئے کہ شام میں تنازع آرائی کا آغاز 15 مارچ 2011 کو ہوا جب مظاہرین نے صدر بشار الاسد سے استعفے کا مطالبہ کیا. یہ مظاہرے دوسرے عرب ملکوں میں ہونے والے احتجاج کی طرح تھے جسے عرب اسپرنگ کا نام دیا گیا. تازہ ترین اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک 4,65,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کچھ اندازوں کے مطابق یہ تعداد 5.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے. 10 لاکھ سے زائد زخمی ہیں. ملک کی قریب نصف آبادی تقریباً 1,20,00,000 افراد کو مجبوراً اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا ہے. 15 مارچ 2011 سے شروع ہونے والی اس لڑائی میں متعدد متحارب دھڑے شامل ہیں. شام کی مسلح افواج اپنے بین الاقوامی حلیفوں کے ساتھ حزب اختلاف کے باغی گروپوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد ہے جس میں فری سیرین آرمی بھی شامل ہے. تو جناب, یہ تھا کچھ مختصر سا تعارف اس وقت شام کی صورتحال کا. گزشتہ کچھ دنوں سے شام میں جہادیوں کے زیر کنٹرول علاقے ادلیب میں شہریوں کے اندر بے انتہا افراتفری پھیل گئی ہے. اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اس علاقے میں حکومت کی کارروائی کے خوف سے بحرانی صورتحال پیدا ہوئی ہے. تو یہ میرا پہلا سوال ہے برگیڈیئر صاحب سے. برگیڈیئر صاحب, ادلیب کو ایک معاہدے کے تحت رواں سال ستمبر تک تحفظ فراہم کیا جانا تھا, لیکن 3 ماہ سے شام کی حکومت اور اس کے اتحادی روس کی افواج کی گولہ باری کی زد میں یہ علاقہ. یہ بحران کہتے ہیں کہ 100 سال میں بدترین بحران ہے. اس کے خاتمے کی کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے؟ 2011 سے 2019 تک یہ ایک دائرے کی شکل میں گھومتی آئی جس میں کئی دفعہ یہ ہوا کہ اب یہ تنازع ختم ہو جائے گا لیکن پھر نئے سرے سے یہ شروع ہوتا ہے. آپ کیا صورت دیکھتے ہیں اس کی؟
جی, بہت شکریہ, اور سب سننے والوں کو عید مبارک آپ کے وساطت سے. جہاں تک شام کا تعلق ہے تو ایک ایسا المیہ ہے, ایک ایسا وہ خون خرابہ ہے, اور ایسا کچھ تو خون کا بازار گرم ہے کہ جس میں آپ دیکھ رہے تو حکومت خود اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اپوزیشن ہے تو ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جو ملیشیاز ہیں وہ اپنے متحارب گروپوں کو آپ اپنے ان کو مارتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو پڑوسی ممالک ہے, اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی قوتیں ہیں جس میں یورپ بھی شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے، رشیا بھی شامل ہے، وہ بھی اور اسرائیل تک، اور اس کے علاوہ ترکی اور ایران اور عراق وغیرہ، تو سارے کے سارا اپنا اسلحہ استعمال کر رہا ہے سیریا میں. سیریا اصل میں جو 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 جن کی شروعات ہوئی تھی، تو شروعات سے ایسی ہوئی تھی کہ ایک بچے نے اسکول کے ایک دیوار پر ایک نعرہ لکھ دیا تھا جو کہ بشار الاسد کے رجیم، جو کہ مائنارٹی رجیم ہے الاوائز کی، جو 15% ہے ٹوٹل آبادی کے، اور ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے. اور اس کے بعد یہ مظاہرے شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد اپوزیشن بڑھے، اور پھر اس کے علاوہ یہاں پر داعش نے جنم لیا، اور اس کے بعد سیریا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. آپ نے جو اعداد و شمار پیش کیے، میرے خیال میں یہ کنزرویٹو اس سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، کیونکہ جس قسم کے کیمیکل ہتھیار سے لے کر انہوں نے کنٹینر بمز تک استعمال کیے ہیں، ماڈرن ہوائی جہاز سے لے کر انہوں نے جو بھی جس کے پاس تھا وہ سیریا پر استعمال ہے. اور اس کی مین کیژولٹیز جو ہے یا جو ان کا ہدف ہے وہ سویلین ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور اس کے علاوہ اتنی بڑی ڈسپلیسمنٹ ہے، اتنی زیادہ مہاجر ہے کہ ہر گھر مہاجر ہے، ہر گھر کا کوئی فرد یا تو زخمی ہے یا وہ شہید ہو چکا ہے یا وہ مطلب ہے کہ ایسے حالت میں جس کو نہ خوراک پہنچتا ہے اور نہ اس کو کوئی امداد پہنچتا ہے. تو ایک ایسا افراتفری ہے کہ جس میں نظر نہیں آتا کہ کون کس کا دشمن ہے اور کون کس کو کیوں مار رہا ہے، اور اس قتل و غارت کے نتیجے میں آیا سیریا کا بنے گا کیا. ابھی جو تھوڑی بہت نظر آ رہی تھی کہ امید کہ یہ جو معاہدہ ہے اپوزیشن کے درمیان اور وہ سیرین حکومت کے درمیان، جو انڈلیب میں تقریباً 3 million لوگ وہاں پر موجود ہیں، 30 lakh، جس میں سے تقریباً آدھی آبادی ان لوگوں کی ہے جو یہاں پر شفٹ کر گئے تھے کہ تھوڑا سا محفوظ علاقہ ہے، لیکن اب اس پر دوبارہ سیرین حکومت نے بمباری کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے تحریر الشام جو کہ شام جو ہے یہ جو القاعدہ کا ایک ذیلی گروپ ہے کہ ان سے ہم نے ایک شہر کو یا ایک اسٹریٹجک پوزیشن کو چرا لیا ہے. دوسری طرف پر ترکی ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک سیف زون بنانا چاہتا ہے جس کو سیریا اپنے اندرونی معاملات میں مداخلت
کہتا ہے. اس کے بارے میں ہاں جی ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں وغیرہ صاحب. آگے چلتے ہیں. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں شام کی حکومت کے لیے مغربی ملکوں کی طرف سے شام کی حزب اختلاف کے لیے حمایت اور روس کے درمیان وسیع خلیج پیدا ہو گئی ہے، اور یہی تقسیم شام میں صورتحال کو بہتر کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا بخاری صاحب کہ سلامتی کونسل کو ایسی صورت میں شام کے بحران کو ختم کرنے کے لیے اب کیا حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے؟
سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن کیپٹلز میں انڈرسٹینڈ نہیں کی جاتی ہے، وہ ہے سیریا کی اٹ سیلف جو ہے نا ڈیموگرافک پاپولیشن، تو اگر ہم دیکھیں تو وہ اتنی ڈیوائڈیڈ ہے اس میں کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اپنے سامعین کے لیے یہ ایک بڑا آئی اوپنر ہوگا کہ سیریا کے اندر عرب پاپولیشن اٹسلف جو ہے وہ صرف 50% ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس میں علاوہ جو ہیں وہ 15% ہیں، جیسے کرد البتہ جن کا یہ ڈائریکٹ کنیکشن ملتا ہے ٹرکش بارڈر کے ساتھ، ترک پاپولیشن کے ساتھ بھی وہ حالانکہ 10% ہیں، لیکن وہ 10% ہونے کے باوجود بھی آپ یہ دیکھیں کہ کرڈز کا جو ہے وہ اس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ٹرکش انوالومنٹ اس کے اندر داخل ہو چکی ہے. تو اس میں اب ہم اس کو اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں دیکھیں تو مسلمس کے اندر جو ایک بہت بڑا ایک ہسٹوریکل ٹریجڈی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ قبیلوں کی بیس پر ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ ایتھنک گراؤنڈس کے اوپر ہوتی ہیں. تو سب سے پہلی سچویشن جو وہاں پہ ہے کسی بھی قسم کے تنازع کی وہ یہ ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ پھر یہ ہوا ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ تقریباً 74% پاپولیشن ہے ترکی اپنا اس کی سیریا کی، اس کے باوجود بھی ان کا ایران کے ساتھ ان کا ایک کلوز ریلیشن تھا. تو اس میں پھر جو لوکل جو پاورز ہیں، حالانکہ ان کا سیریا کا ڈائریکٹ بارڈر شیئر نہیں ہوتا سعودی عرب کے ساتھ، لیکن ان کا زیادہ تر بارڈر شیئر ہوتا ہے جارڈن، عراق اور ترکی کے ساتھ، مینلی لیبنان کے ساتھ جو ان کا بارڈر ہے وہ بھی بڑا ایک وہاں پر ایک ایسی.
تو بخاری صاحب سلامتی کونسل کو کیا کرنا چاہیے؟
یہی آپ کہہ سکتا تھا نا کہ سلامتی کونسل کو جب تک کہ آپ ان تمام فیکٹرز کو جو ہے نا بیچ میں نہیں لے کر آئیں گے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے ان کی پاپولیشن کا کلچرل, ریلیجیس, ایتھنک, لنگوسٹک, یہ سارے بیک گراؤنڈ میں یہ کمبائن کرتے ہیں. انفارچونیٹلی سلامتی کونسل کے اندر جو سچویشن ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر سرٹن پاورز کا جو ہے وہ سارا گیم چل رہا ہوتا ہے. ایک طرف جیسے رشیا اور چائنا ایک طرف ہو جاتے ہیں, امریکہ اور یورپین کنٹریز ایک طرف ہو جاتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو لوکل پلیئرز ہوتے ہیں جیسے ٹرکی کا ایک بڑا اسٹرانگ انفلوئنس ہے کرڈش پاپولیشن کی طرف, اور اس کی بیس کے اوپر ٹرکش اور امریکن اس میں بھی کافی زیادہ ڈفرینسز ہو چکے ہیں. تو سلامتی کونسل کا جو سب سے جو پہلا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو الیکشن وہاں پہ ہوئے تھے پہلے, اور ان الیکشنز کو ویسٹ نے ایکسیپٹ نہیں کیا لیکن ان کی اپنے کنٹری نے ایکسیپٹ کر لیا تھا اور بشار الاسد پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے تھے. اب اس کے بعد غالباً 2022 میں سیکنڈ ٹرم آئے گی 7 ایئرز کے بعد, تو اس وقت کے الیکشن کا یا تو ہم ویٹ کریں, اور اس میں یہ ہے کہ ہم اس میں سلامتی کونسل کو بہرحال کچھ بھی ہے ان کو کمپرومائز کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑا ٹریجک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئیسس کی جو وہاں پر انوالومنٹ ہے اس کے پیچھے ایکچولی اگر ہم دیکھیں تو اس کے پیچھے ہماری اپنی مسلم پاورز کا بھی اور تھوڑا سا ویسٹرن پاورز کا بھی بڑا رول ہے کہ آئیسس ایک سمجھیں کہ یہ ایک ایسی باڈی کریٹ کی گئی ہے جو کہ
جی اس کے بعد جی بخاری صاحب جی آخر میں ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے اگر ہمارے پاس وقت بچا. تو شاہ صاحب, دلیب میں صورتحال بگڑنے کے خدشات اس وقت اور بھی بڑھے جب دمشق نے امریکہ اور ترکی کی طرف سے شمالی شام میں ایک بفر زون بنانے کی تجویز کو مسترد کر دیا, جس کی طرف بریگیڈ صاحب نے اشارہ بھی کیا کہ انہوں نے کہا کہ اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اچھا, اس وجہ اس کی یہ تھی کہ مختلف گروہوں کے درمیان اختلافات اب مفادات کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے اب کون سالسی کرے گا, کیونکہ بڑی طاقتیں تو سبھی وہاں پر موجود ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہو رہا, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کوئی اس کی ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور کسی کو آپ ٹھہرا بھی نہیں سکتے کیونکہ بہت سے فریق وہاں پہ برسر پیکار ہیں.
یہ بنیادی سوال ہے, اس سارے قصے کا بنیادی سوال اور بنیادی مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ کس پہ اعتبار کیا جائے. یہاں پہ جو گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان گروپوں کے پیچھے انٹرنیشنل بیکرز جو ہیں ان سب سے, اور پھر گروپوں کی نیچے ذیلی شاخیں جو ہیں, سب کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. اگر مصر شام کی حکومت ہے وہ اپوزیشن پہ اعتماد نہیں کرتی, اگر القاعدہ ہے تو وہ اسلامک اسٹیٹ کے اوپر اعتماد نہیں کرتی, اور اس کے علاوہ اگر ترکی ہے تو وہ امریکہ کے اوپر اعتماد نہیں کرتا, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں اگر کوئی اعتماد ہے تو صرف شام, چین اور روس, ان تین ملکوں کے بیچ میں اعتماد ہے اور یہ ایک ہی نقطے کے اوپر متفق نظر آتے ہیں. ان کی اپوزیشن میں جتنے بھی سارے گروپ ہیں سارے ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. ایک طرف تو جو گروپ جو ہیں جو کہ امریکہ سے اس وقت امداد لے رہے ہیں یا باقی یورپین ممالک سے امداد لے رہے ہیں, ان سب کو پتا ہے کہ ہم سب انہی ممالک کے ہاتھوں ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اور جب ان کا ہم سے مطلب پورا ہو جائے گا وہ ہمیں بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیں گے. تو اب بات جو جہاں پر ساری گھوم پھر کے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اعتماد کس پہ کیا جائے. جب آپ کسی کو کہیں کہ آپ اپنی بندوق نیچے رکھ لیں تو ایک فائٹنگ فورس کے پاس بندوق ہی ہوتی ہے, اس کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس کوئی حکومت کی طرف سے وارنٹ نہیں ہوتا, کوئی اور طریقہ طاقت کا استعمال کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا ماں سوائے بندوق کے. مگر جب آپ اس کو کہیں کہ آپ اپنی بندوق رکھ دیں تو آپ اس کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں ایک طریقے سے. تو ان حالات میں کوئی بھی اپنی بندوق رکھنے پہ تیار نہیں ہوگا جب تک ان کے پاس کوئی ایک ایسا بہت طاقتور شخص یا حکومت یا کوئی ایک گروپ نہ آ جائے جو کہ ان کو کہیں کہ اگر آپ اپنی بندوق رکھتے ہیں تو ہم آپ کی سیفٹی کے ذمہ وار ہیں. اور اس صورتحال میں کوئی بھی ایسی کوئی حکومت یا کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو کہ یہاں پہ آ کے سیریا کی گروپوں کو اور ان کے گروپوں کی ذیلی شاخوں کو یا پھر ان کے انٹرنیشنل بیکرز کو یہ ضمانت دے سکے. مثال کے طور پہ ادلب میں جو کہ یہ جو انہوں نے یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی تو اس میں حیات تحریر الشام جو ہیں جو کہ اس ادلب کے بڑے حصوں کے اوپر قابض ہیں, کہ گزشتہ یہ القاعدہ کے ایفیلیٹ تھے, انہوں نے اب یہ جگہ خالی کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں جگہ نہیں, اور یہ بنیادی شرط تھی ادلب میں جنگ بندی کی کہ یہ حیات تحریر الشام جو ہیں یہ یہاں سے نکلیں گے. انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ ان کے پاس کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے, یہاں پہ انہوں نے اپنے مورچے کھودے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. اگر یہاں سے وہ نکلیں گے تو اس کے بعد شام میں کوئی اور بڑا اسٹرانگ وارم ہول ہے نہیں جہاں پہ وہ جا سکیں, اور اس کے علاوہ یہ جو 900,000 پناہ گزین ادلب میں آئے ہیں ان کے پاس بھی کہیں اور جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ بیٹھ سکیں. تو اس وقت ایک میوچل مسٹرسٹ کی جو سچویشن ہے, اور جس میں جنرل بریگیڈیر صاحب نے عرض کیا کہ ہر ایک کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس مہندی سے, ہر ایک کے اس شادی میں جو لوگ آئے ہیں ان سب مہندی لگا کے ہاتھوں پہ آئے ہیں, اور جن جن کے ہاتھوں پہ یہ خون کی مہندی لگی ہوئی ہے ان کے اوپر کوئی بھی نہ وہ خود اعتماد کر سکے نہ باہر دنیا سے کوئی ان کے اوپر اعتماد کر سکتا ہے. تو اب بنیادی سوال یہی ہے کہ کون آ کر ان سب لوگوں کو یہ بھروسہ دے کہ اگر آپ اپنی بندوق رکھیں گے تو پھر آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی.
جی, تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر اعتماد سازی کا ماحول پیدا کیا جائے, اور اسی کی وہی بات ہے, پھر بات وہیں پہ آتی ہے جیسا کہ ہم آپ بھی شاہ صاحب میرے ساتھ ان سارے سالوں میں تقریباً ان پروگراموں کے بارے میں ہم بات کرتے رہے ہیں, وہی سوال علاقوں کی شکل, علاقوں میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی, ناموں میں تھوڑی تبدیلی ہو گئی, لیکن اسی طرح بار بار سامنے آتے ہیں. تو بغیر صاحب سے بات کرتے ہیں, بغیر صاحب, ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے شام کے شمال میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کا عندیہ دیا ہے. امریکہ نے ترکی کے اس ممکنہ اقدام کی مخالفت کی ہے. ترکی کے سرکاری ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے ایک بیان میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ بننے والے ہر گروہ کا خاتمہ کرے گا. اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا شام, جہاں جنگ ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں, پھر سے نئے سرے سے تنازع آرائی کا شکار نہ ہو جائے گا, اور پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کچھ اور جو مختلف اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان ایک نئی تنازع آرائی کا آغاز ہو رہا ہے؟
دیکھ لو, جہاں تک شام کے پڑوسیوں کا تعلق ہے, جس میں ایک میجر پڑوسی شام ترکی بھی ہے, اور ترکی کو سب سے زیادہ ریفیوجی گئے ہیں اور اس کے راستے سے پھر یورپ گئے ہیں, لیکن ترکی میں وہ ریفیوجی چھوڑے گئے ہیں جو کسی کام کے نہیں تھے, اور جو باقی کی چاندنی ہوئی اور چاندنی پر انہوں نے کچھ ریفیوجی یورپ میں لے لیے. دوسری طرف پر کرد آبادی ہے, اور کرد جو ہے شام ترکی کے مشرق میں بھی, اور ساتھ ساتھ جو پٹی چل رہی ہے شام کی شمالی حصے میں اور مغرب میں, وہ بھی کرد کی ہے, اور خود کی کافی آبادی جو ہے تقریباً 3 ملین کے لگ بھگ ترکی میں بھی آباد ہے. لیکن جو ان کے دو تنظیمیں, ایک تو پی کے کے ہے جس پر پابندی ہے, اور دوسری طرف وائی پی جی ہے جو کہ وہ پروٹیکشنسٹ یونٹ جن کو کہتے ہیں کردوں کے, وہ ان کے خلاف لڑتے ہیں. تو ترک کے اپنے جو علاقائی سلامتی ہے اس کے لیے کردوں کو وہ ایک قسم کا, یا وائی پی جی کو یا پی کے کے کو وہ ایک ترک تصور کرتے ہیں, اور انہوں نے 2016 میں بھی اور پھر 2018 میں بھی انٹروین کیا تھا اور اپنے فوجیں بھیجی تھی. اس کے علاوہ جو اب وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جہاں تک کردوں کا تعلق ہے تو اس پر امریکہ کی امداد اور اس کی تو نظر کرم ہے, لیکن دوسری طرف پر ترکی کے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے کہ یہاں پر ایک سیف زون قائم کیا جائے جو کہ 20 سے 30 کلومیٹر کا ایک اسٹرپ ہو, اور وہاں پر ایسے لوگ آ جائیں جو کہ پرامن رہنا چاہتے ہیں, اور یا ریفیوجیز وغیرہ یا پروٹیکشن ان کو حاصل ہو. تو دونوں نے تو اس پر اگری کیا ہے, لیکن دونوں کے جہاں تک کردوں کا تعلق ہے اس پر دونوں میں تضاد بھی ہے, اور ایک دوسرے کے انٹرسٹ ایک دوسرے سے کلیش بھی کرتے ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہاں پر جو دوسرے ممالک ہیں, جو خصوصی طور پر جو عراق ہے, کیونکہ عراق سے ان کی بہت بڑی سرحد ملتی ہے, اور عراق کے بعد ظاہر ہے کہ ایران ہے, تو ایران کو ایک سیف پیسج یا لینڈ کاریڈور چاہیے تھا جو کہ وہ یمن تک یا ریڈ سی تک, اور اس کے علاوہ لبنان تک جو حزب اللہ وغیرہ ہے اس تک پہنچ جائے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں کہ امریکہ کے اور ایران کے مفادات وہاں پر مل جاتے ہیں, اس لیے کہ جہاں پر عراق میں امریکہ نے انٹروین کیا تو اس کا فائدہ سب سے زیادہ ایران کو پہنچا, اس کے علاوہ جو سیریا میں جو کچھ ہوا تو ان کے لیے کاریڈور کا راستہ کھل گیا ادھر تک لبنان تک. تو ان تناظر میں اگر دیکھا جائے تو وہ لڑے بھی آئس کے خلاف بھی اکٹھے لڑے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک دوسرے پر بلیم بھی کر لیتے ہیں. تو ان ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھ لیں تو دوسری طرف پر اگر ان کے کچھ بیٹیاں یا کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ گولان ہائٹس پر بمباری کرتے ہیں جو کہ متنازع علاقہ ہے, لیکن دوسری طرف اسرائیل بھی اپنے جہاز بیچتے ہیں اور ان کو ان کے بیٹیاں یا ان کے جو موجودگی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں. تیسری طرف پر دیکھ لو کہ جو رشیا ہے وہ سب سے بڑا پلیئر ہے جو کہ بشار الاسد کے پیچھے یو این میں بھی کھڑا ہوا ہے, اور اس کے علاوہ زمین پر بھی ان کے جو ایئرکرافٹ ہے یا ان کے جو اس 400 میزائل ہے وہ بھی ان کو دیے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ممالک جو اقوام متحدہ میں امن کا راگ الاپتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ مختلف گروپوں کو مسلح بھی کر دیتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے گردن پر رہیں اور ایک دوسرے کا خون بھی بہائیں. تو یہ ڈبل گیم, یہ ڈبل اینڈ ڈیم کا گیم ہے جو کہ جاری ہے, اور اس میں مجھے نظر نہیں آتا کہ کوئی جو عام شام کے لوگ ہیں, جو بچے ہیں, جو بوڑھے ہیں, اس کے علاوہ عورتیں ہیں, اس کے علاوہ جو مہاجر ہیں, اور اس کے علاوہ جس طریقے سے وہ یہ 8 سال میں جس عذاب سے, جس جہنم سے وہ گزر رہے ہیں, وہ جہنم مزید اس پر تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ جو بہانے بلا دیتے کہ انہوں نے مورچہ خالی نہیں کیا, اس نے نہیں کیا, یہ سلسلہ تو ہوگا, لیکن اس کے لیے ضمانتی کون بنے گا جبکہ ضمانتی خود اس میں ملوث
یہ سارے فریق ہیں, سارے فریق شامل ہیں اس سے
انسانیت کے لیے.
تو بخاری صاحب, جب سے شام کا تنازعہ شروع ہوا اس لڑائی میں شامل فریقوں کی طرف سے انسانی حقوق کی بڑی بڑی واضح خلاف ورزیاں کی گئیں. کبھی شہریوں کی اموات کی چھان بین میں شفافیت کا فقدان ہوتا ہے, کبھی بلا جواز گرفتاریاں ہوتی ہیں, پھر گمشدگیاں بھی ہوتی ہیں, پھر نان اسٹیٹ گروپس کی طرف سے ابیوز بھی ہوتا ہے جس کی لمبی داستانیں سامنے آتی ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے, لڑائی کو ایک طرف آپ چھوڑ کے, یہ سارے جو انسانی حقوق کے مسائل ہیں ان پر قابو پانے میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی, اس کی بنیاد وجوہات کیا ہیں؟ کس کو صورتحال کے اس حد تک بگڑنے کا الزام دیا جائے گا؟ کیا عالمی برادری نے بالکل اس طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ سوال کا جواب تو ہمارے پاس موجود ہے کہ بہت سارے فریق جو اس میں اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی یہ جو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اس کو بگڑنا اس حد تک دیے جانے کی ذمہ داری کس پر آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری, سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں اس کو ہمیں ایک ملٹائی ڈائمینشنل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہم اس کو صرف ایک اس میں بند نہیں کر سکتے ہیں. پہلا جو اس میں ڈائمینشن ہے, اس میں بجٹ, وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ود ان سیریا جو ہے ان کا جو گورننس سسٹم ہے وہ ہائیلی سینٹرلائزڈ ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ بشار الاسد الیکٹ ہو کے آئے تھے, انہوں نے کلوز ٹو 80-85% انہوں نے ووٹ لیے تھے. تو جب وہ الیکٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد جو ایک بہت بڑا جو ایک فلا ہے دنیا کی بہت ساری مسلم گورنمنٹس کے اندر, وہ یہ ہے کہ وہ پاور کو ڈی سینٹرلائز نہیں کرنا پاتے. جب تک اتنے سارے گروپ کنٹری میں موجود ہوں اور اگر آپ پاور کو ڈی سینٹرلائز کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چھوٹے گروپ کی جو ہے اپنے لیول پر, اپنے ٹاؤن میں, اپنے سٹی میں ایک پارٹیسپیشن کریٹ ہوتی ہے, جس سے کہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بڑی آسان ہو جاتی ہے. چونکہ آج کل کے دور میں آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکل گورننس اور اکنامک ڈیولپمنٹ یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلتے ہیں, اور اس میں جو سب سے بہترین ماڈل جو کہ پریزنٹ کیا گیا ہے, چائنا کا لیٹسٹ ایگزامپل ہے جنہوں نے کہ اس کو پیورلی ڈیسینٹرلائز کر دیا. تو ہمیں ایک تو یہ تو ان کی ایک ڈائمینشن ہے. دوسری ڈائمینشن یہ ہے بجٹ کہ دس از اے انفارچونیٹ سچویشن کہ مسلم کنٹریز کے اندر کسی قسم کا بھی بلڈ شیڈ ہوتا ہے تو اس میں ویسٹرن پاورز کا اتنا انٹرسٹ نہیں دیکھا جاتا, ایون فرام دا ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پوائنٹ آف ویو بھی. وہ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ان کو مارنے دو. اور واقعی اس میں یہ بہت بڑی ایک زیادتی ہوتی ہے کہ جو پاورفل گروپس ہوتے ہیں وہ کمزور گروپس کو جو ہے وہ بالکل مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں, اور یہ دنیا کے ہر خطے میں یہ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ مجھے جو سب سے زیادہ چیز بادر کرتی ہے اور وہ یہ کرتی ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ ویسٹرن ویلیوز جو ہیں وہ بڑی سوفیسٹیکیٹڈ ہیں اور اس میں ہیومن رائٹس وائلیشن اور یہ سب چیز آن بکس بہت اچھا لگتا ہے, لیکن آپ کسی بھی کنٹری میں جہاں پر کہ مسلم ایون چاہے آپس میں لڑ رہے ہوں چاہے وہ مائنارٹی کے اندر ہوں, وہاں پر ان کی کلنگز جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں رکھتی ہے. ہنڈریڈ آف ملینز اگر آپ ایون مار بھی دیتے ہیں تب بھی اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو اس میں جہاں پہلا فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ سیرین گورنمنٹ کا اپنا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ پاور کو بالکل ڈیسینٹرلائز کر دیں, اور اس کے حساب سے پھر جو پیسہ جنگ پہ خرچ ہوتا ہے وہ پیسہ اس میں اکنامک ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو, نمبر ون. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مسلم پریس جو ہے اور خاص طور پہ سیرین پریس اور سیرین انٹلیکچوئلز, ان کا بھی بہت بڑا اس کے اندر یہ چیز لیک کرتی ہے کہ انہوں نے ویسٹرن ہیومینیٹیرین ایسوسیشنز کو ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا کہ کس طریقے سے وہاں پہ اٹراسٹیز ہوتی ہیں. تو وہاں پہ ایک مائٹ از رائٹ کا और वो ये माइट इज राइट जरूरी है कि बिल्कुल एक सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, ये जिस तरह कबीले वहां बने हुए हैं जहां जहां जिसका असर है वहां वो एक दूसरे को मारपीट शुरू कर देते हैं। तीसरा जो इसमें बड़ा स्ट्रांग एलिमेंट है जिसकी वजह से मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि जिसकी वजह से ये जो है ये काफी प्रोलॉन्ग किया है कि इसमें जो एक ईरानियन इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए भी वहां पर जो ये उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी जो फॉर्म की गई थी और उस डेमोक्रेटिक पार्टी का फिर अलायंस होता है वेस्टर्न पावर्स के साथ और फिर आईसिस के साथ भी उनका अलायंस हो जाता है। तो ये सब फैक्टर ऐसे हैं कि जो कि मैं समझता हूँ कि वेस्ट को हम सिर्फ उस वक्त इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जब तक कि उनको हम एजुकेट ना करें खासतौर पर इसके सोल्यूशन की तरफ। और इसका सोल्यूशन आप यकीन कीजिए कि अगर वेस्टर्न पावर सिर्फ इसके ऊपर आ जाए कि ठीक है हम अपना सीरिया एक कंट्री जरूर रहेगा लेकिन हम इनको जो है ना हर एक इकोनॉमिक ऑटोनोमस बॉडी हम बना देंगे कि अपने अपने इलाके में अपनी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट खुद करें तो इससे जंग बंदी में बड़ी आसानी होगी। एट द सेम टाइम लास्ट कमेंट जो मैं इसमें करना चाहूंगा कि इसके अंदर सीरियन गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है वो ये है कि उनकी स्ट्रांग आर्मी का ना होना और उस स्ट्रांग आर्मी में हर ग्रुप्स को इक्वली रिप्रेजेंटेशन ना देना। ये एक और बड़ा फैक्टर है।
अभी आपने ये बात की बुखार साहब, इसी से एक और सवाल भी है। शाह साहब, बरसा बरस की लड़ाई में हलाकतों की तादाद लाखों में पहुंच गई है, बेघर अफराद की तादाद लाखों में है, कस्बे बिल्कुल शहर तबाही का निशान है। आप तस्वीरें देखिए शाम के बारे में, वहां पे जो रिपोर्ट्स आती हैं उनसे पता चलता है कि शायद ही कोई घर ऐसा हो किसी शहर के अंदर जो सलामत रहा हो। तो ये सारी तबाह हाली है। अब एक तरफ तो ये बात है कि इन तबाह हाली से निपटने के लिए तो कुछ होना चाहिए कि वो लोग जिनको, जैसे अभी तुर्की का अगला सवाल है मेरा, कि लोग पनाह गजीन वापस जाने पर भी मजबूर होते हैं या अपने मुल्क के अंदर जो बेदखल हो गए हैं, उन ये जो मुल्क की तामीरें ना होती है जंग के बाद, अब उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? बैन अल-अक़वामी बिरादरी को इस सिलसिले में गौर करने की जरूरत है। तो इसका कौन जिम्मेदार होगा, कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा कि शाम को किसी हद तक काबिल रिहाइश के काबिल रहने के काबिल बनाया जाए दोबारा से?
जी, आपका बिल्कुल, आपके बहुत मुनासिब सवाल है इसका। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई उसके बाद अगर आप देखें, जापान को बिल्कुल तबाह कर दिया था बमबारी करके, जर्मनी को बिल्कुल तबाह कर दिया था बमबारी करके, उसके बाद फिर जो कि जर्मनी के खिलाफ लड़ने वाली हुकूमत नहीं थी, उन्होंने ये सोचा कि अगर हमने नाजी माइंडसेट को, अगर हमें नाजी सोच को ख़त्म करना है तो हमने जर्मनी को दोबारा अपनी टांगों पर खड़ा करना होगा और उसको इकतसादी तौर पर उसकी तामीरें नौ करनी होगी। और उसके बाद जो VW है या बाकी जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनको अमरीकी फौजियों ने और अमरीकी इंजीनियर्स ने आके दोबारा उनको बनाया और उनसे प्रोडक्शन शुरू करवाई। इसी तरह अगर आप वापस आते हैं और अपने देखिए, लड़ने वाले ग्रुपों को कोई इंसेंटिव चाहिए कि जिसकी वजह से वो अपनी लड़ाई बंद करें। दो किस्म के इंसेंटिव हो सकते हैं। एक इंसेंटिव तो उनको अमन का दें कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपकी जिंदगी खतरे में नहीं होगी अगर आप अपनी बंदूक रखते हैं। दूसरा इंसेंटिव ये है कि आपको मुतबादिल रोजगार के जराए या कोई इकोनॉमिक किस तरह की एक्टिविटी होगी जिससे आप अपना घर बार चला सकेंगे और कोई रीजनेबल इनकम आपकी होगी। तो ये दोनों है। अब जैसे कि दूसरी जंग अजीम के बाद तो हमने देखा कि एक मार्शल प्लान इस्तेमाल बरुएकार लाया गया और उससे जर्मनी की और जापान की तामीरें नौ हुई। उस तरह की कोई इस तरह की इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पे नहीं है जो कि इस तरह की कोई तामीरें नौ कर सके। इसीलिए कि अगर कुछ हो भी, अगर कोई करने वाले हों भी तो उनमें शायद या ईरान हो और या फिर रूस हो, क्योंकि इनके दोस्त ने बशार अल असद ने तो जंग जीती है। बशार अल असद को तो अभी बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका तो इमदाद देने से रहे, क्योंकि वो तो इनके मुखालिफ जो पार्टी है वो तो उनको इमदाद नहीं देंगे। अगर उनको कोई इमदाद देगा भी तो रूस होगा और ईरान होगा, क्योंकि उसके ये उनका एक किस तरह कह लें एक वेसल स्टेट थी ईरान की और अभी भी है। और ईरान और रूस खुद इस हालत में नहीं है कि वो शाम की सारी तामीरें नौ कर सकें अकेले कर सकें। तो इसलिए इसकी तामीरें नौ के लिए कोई एक जनरल कंसेंसस होना चाहिए सारे बड़ी ताकतों के बीच में, जो कि मौजूद नहीं है अभी। इस कंसेंसस को होने से पहले अगर हम चाहें कि कंसेंसस से कोई म्यूचुअल सीज फायर एग्रीमेंट कोई ऐसा हो कि सारे ग्रुप एक एक कदम पीछे लें और उसके बाद जैसे कि आपने पहले सवाल में पूछा कोई एक ऐसी एंटिटी मौजूद हो कि जो कि इनके बीच में एतमाद फराहम कर सके, तो उसके बाद कहीं जाके कोई एक एंटिटी सामने, जो कि मेरे ख्याल में ले दे के अगर कोई एक ऐसी एंटिटी हो सकती है وہ پھر شاید روس ہو, کیونکہ وہ ایک مفتو کی صورت میں آگے آئے گا اور وہ ان گروپوں کو کہے گا کہ میں ایز ایک مفتو حکومت طاقت یہ کہتا ہوں کہ میں آپ کی گارنٹی لیتا ہوں, تو پھر شاید وہ آن گراؤنڈ وہ گارنٹی فراہم کر سکیں. مگر روس کا ماضی قریب میں کوئی ایسا رول نہیں رہا کہ وہ ایک ملک میں کوئی بڑی فوج بھیج کر وہاں پر امن قائم کرے. امریکہ نے عراق میں کسی طریقے سے یہ رول ادا کیا, عراق کی پہلی جنگ میں بھی, دوسری جنگ میں بھی, اور افغانستان میں بھی اپنی فوجیں بھیج کر سارے علاقے کو گراؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کی فوجیں ایسا رول ادا کرتی رہی ہیں. مگر روس نے یو ایس ایس آر کے بعد, جبکہ وہ یو ایس ایس آر ختم ہوا اور اس کا جو رشین فیڈریشن آئی, اس کے بعد انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں اپنی فوجیں کسی اور ملک میں نہیں بھیجی جہاں پہ گراؤنڈ کنٹرول, جس کو انگریزی کی اصطلاح میں بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں, اس طرح کی کوئی وہ نہیں. تو کوئی جو بھی حکومت آگے آئے گی, جو بھی طاقت آگے آئے گی, جو کہ یہ کہے کہ میں جنگ بندی کرواؤں گا اور اس کے بعد میں تعمیر نو کرواؤں گا, انہوں نے پہلے علاقے پہ امن قائم کرنا ہوگا, اور اس کے بعد کرنے کے لیے بوٹس آن گراؤنڈ چاہیے. اور وہ طاقت اس وقت اگر امریکہ کے پاس ہے, فرانس, امریکہ, برطانیہ, ان سب کے پاس ہے, مگر وہ جنگ اپنے پروکسیز, ان کے پروکسیز جنگ ہار چکے ہیں, تو اب وہ ان کے لیے وہ بیچ ہیڈ نہیں ہے, جس کو انگریزی کی اسلام بیچ ہیڈ کہتے ہیں, جہاں پہ جا کے اپنا پہلا کیمپ لگائیں گے, ان کے پاس وہ بیچ ہیڈ نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ جا کر اپنا کیمپ بنا سکیں. جہاں تک ہے تو پھر روس اور ایران کے پاس وہ بیچ ہیڈ ہے, مگر ان کی نہ اکنامک پوزیشن ایسی ہے, نہ پھر ان کے پاس کوئی ایسے قریب میں کوئی ایسا ایکسپیرینس ہے.
اچھا برگیس, اب میں آپ تینوں سے, میرا یہ ہے کہ دو دو منٹ ہیں ہمارے پاس, تینوں سے میں ایک ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. پہلے برگیس صاحب سے. برگیس سر, اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ داعش کے کلیڈی لیڈر ابھی بھی حیات ہیں اور گروپ کی تازہ حکمت عملی دراصل اسٹریٹجک پیشنس کی حکمت عملی ہے, اور عراق میں ابوبکر البغدادی اور زیادہ قیادت مقیم ہے. آپ کے خیال میں دوبارہ داعش کے منظم ہونے کے امکانات کیا ہیں, اور عراق اور شام کو ابھی تک ان سے کتنا خطرہ ہے؟
جہاں تک داعش کا تعلق ہے تو اس کی پہلی پوزیشن تو نہیں رہے گی, اس لیے کہ ان کے پاس کافی زمین بھی تھا, اس کے علاوہ تیل بھی تھا, بیچتے بھی تھے, اس کے اکاؤنٹس بھی بڑے سول ہو چکے تھے, کافی پیسہ بھی تھا, اور اس کے علاوہ ان کے پاس ایک خطے زمین کے علاوہ ایک نظریہ تھا جو کہ عالمی تھا, اور ان کے پھر مختلف چپٹرز تھے. تو چپٹرز ان کے یہاں تک افغانستان, پاکستان میں بھی, اور جو ہند میں بھی ادھر سکڑ رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کی زمین بھی وہاں سے چلی گئی جو کہ عراق میں اور سیریا میں موجود تھی, اس کا ایک چنگ تھا. اور تیسری بات, ان کے دشمن بھی بہت ہیں, اور دشمن اس کا جو پڑوسی ممالک ہے وہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو بین الاقوامی فوجیں ہیں یا جو بین طاقتیں ہیں وہ بھی ان کے دشمن ہیں. تو ان کے وجود تو ہے, اور وہ اپنا وجود ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ موجود ہے, لیکن میرے خیال میں کہ داعش کے ابھی دوبارہ ابھرنے کے یا کوئی ایسا لائعمل پہ کرنے کے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو یا بین الاقوامی طاقت ہے یا جو گیم اسپائلر ہے وہ اس کو اتنا امداد دے سکیں گے کہ وہ دوبارہ اس طریقے سے اپنا طاقت یا اثر اٹھا سکیں گے جس طرح کے پہلے ان کی موجودگی تھی. البتہ ان کا ایک پیک پیریڈ تھا, وہ پیک پیریڈ میں سمجھتا ہوں کہ وہ گزر گیا ہے. اور دوسری طرف میں یہ بھی اشارہ کرتا ہوں کہ ابھی جس طریقے سے دوسری عظیم کی بات ہوئی, اور جس میں جاپان اور جرمنی کی مثال بھی گئی, تو وہاں پر صرف دو کیمپس بن چکے تھے, اور ہر کیمپ اپنے جو ان کے لوگ تھے یا ان کے الائز تھے ان کو ڈیولپ کرنا چاہتے تھے. تو ایک طرف پر جرمنی کو بھی یہ موقع دیا گیا ناٹو کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے, اور دوسری طرف پر وارسا بٹ میں بھی ان کو رشیا کی طرف سے بھی امداد اور وہ سلسلے دیے, تو دیٹس وائی وہ ڈیولپ ہو گئے. جبکہ یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک جیسی صورتحال نہیں ہے, ایک بڑی گنجلک صورتحال ہے, انکمپلیکس صورتحال ہے, جس میں کوئی مطلب کہ واضح ڈیوائڈ نہیں نظر آتا, اس لیے اس کا ریکنسٹرکشن مشکل ہوگا. اگر ریکنسٹرکشن نہیں ہوتا اور لوگ اس حالت میں ہوتے ہیں تو پھر داعش جیسے گروپ باقی لوگ وہ ہوں گے, لیکن اسی طریقے سے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے, اور یہ ہے کہ بین الاقوامی قوتیں جو ہے وہ تماشا دیکھتے رہیں گے, اور یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان یو این او پر بھی ہے, اور اس کے علاوہ پی فائیو پر بھی ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی انسانی حقوق کے یا آج علمبردار ہوتے ہیں ان پر بھی ایک بہت کہ اتنی بڑی ٹریجڈی ماڈرن ورلڈ میں ہو رہا ہے اور جہاں پر کمیونیکیشن ہر چیز موجود ہے لیکن اس کے لیکن شام کے لیے کوئی ایسا عمل یا ایسے دریافت ابھی تک انہوں نے تیار نہیں کر رکھا ہے جس سے ان لوگوں کا مداوع ان کے مصیبتوں کا مداوع ہو سکے.
اب جی بخاری صاحب جلدی سے آپ سے بھی اور آخری سوال میرا ہوگا شاہ صاحب سے بھی. شام اور عراق کے بڑے حصوں سے داعش یعنی اسلامک اسٹیٹ کو ان کی خود ساختہ خلافت سے نکال دیا گیا تھا لیکن نئی رپورٹوں کا ایک سلسلہ ایسا ہے جس سے یہ اشارہ مل رہا ہے کہ داعش کو ختم نہیں کیا جا سکتا, ابھی بھی وہ لڑائی کے لیے بہتر پوزیشن میں ہے کیونکہ انتہا پسند گروپ کے اساسوں کی مالیت ایک اندازے کے مطابق 2019 کے آغاز میں $400 ملین سے زیادہ تھی. بخاری صاحب تیل کی فروخت داعش کی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ تھی, اب جبکہ ان کی خلافت اور زمینی قبضہ نہیں رہا آمدن کے ذرائع اس گروپ کے لیے کیا ہیں؟
دیکھیں آمدن کے ذرائع ابھی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں جس میں کہ وہ فورسز جو کہ داعشیز کو سپورٹ کرتی ہیں اور جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کچھ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس بھی پس پردہ شامل ہو سکتی ہیں, ان لوگوں کا یہ ایک فائنینشیل جو ہے نا فلو اس کے اندر ہے. لیکن اس کا جو سب سے جو بہترین اس کا سولوشن ہے وہ دو طریقے سے اس میں آئے گا. ایک تو اس میں سولوشن آئے گا ود ان عراق اٹ سیلف, جس میں کہ عراقی گورنمنٹ کو جس کے 14 پروونسز ہیں ان کو اپنی پاور کو ڈیسینٹائز کرنا ہوگا اور وہ گروپ جو کہ ان کے مخالف بھی ہیں ان کو اپنے علاقے کے اندر پوری پولیٹیکل اٹانومی دے کے اور ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں سینٹرل گورنمنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. یہ سب سے پہلا فیکٹر ہے جو کہ ان کو گروپنگس کو آپس میں یہ کچھ کم کرے گا. اور اس دور میں یہ اس لیے ممکن ہے بجٹ کے اس دور کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہر علاقے کا نوجوان جو ہے وہ دنیا کو سمجھتا ہے, وہ پڑھا لکھا ہے, لیکن اٹ از انفارچونیٹ کہ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس نے مسلم ورلڈ کو ڈسٹروائے کیا ہے. نمبر ون. نمبر ٹو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سیرین انٹلیکچوئلس کو, رشیا اور امیرکنس کو دونوں کو بیٹھ کے یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا جو بیسٹ سولوشن آ سکتا ہے وہ وہیں آئے گا کہ وہ فورس کریں کہ جناب آپ اپنے یہاں پولیٹیکل چینجز کریں اور پھر ہم یہ ورلڈ بینک سے آئی ایم ایف سے ہم یہ پیسہ انویسٹ کروا دیتے ہیں آپ کی ڈیسینٹرلائز اکنامک ڈیولپمنٹ کے اوپر, تو ہم اس طرف چل پڑیں گے. اور اس میں ہوگا کیا, دیکھیں اس کا فائدہ سب رہے کیا ہوگا, اس کا تھوڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب آپ کو ڈیسینٹرلائز لیول پر آپ کی اکنامک اور پولیٹیکل ڈیسینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے تو الٹیمیٹلی داعش جیسی فورسز کو لوکل جو انٹلیکچوئل لوکل فورسز ہوتے ہیں وہ ان کو اس کو وہ نہ صرف ڈسکریج کرتے ہیں بلکہ ان کو ختم کر سکتے ہیں. انہیں چونکہ بیکنگ ہوتی ہے سینٹرل آرمی کی, سینٹرلائز آرمی کی, تو جیسے میں نے آپ کو ارد کیا کہ اس کے بڑا یہ ہے رستہ اس سولوشن کی طرف جو کہ آپ اپنے اس پروگرام میں دیکھ رہی ہیں.
اچھا بالکل آخری سوال اب میرا, بالکل شاہ صاحب بالکل میرے پاس دو منٹ ہوں گے. امریکہ کے اندازوں کے مطابق یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ داعش کی تعداد ابھی بھی جو ارکان ہیں ان کی تعداد 14,000 سے 18,000 تک ہے جو شام اور عراق میں موجود ہیں جن میں سے بیشتر جنگجو ہیں. فعال جنگجو ابھی بھی شام اور عراق میں کمیونٹی کے کلیدی لیڈروں کو ہدف بناتے ہیں, افراتفری پھیلانے کے لیے کھڑی فصلوں کو نظر آتش کرتے ہیں. خیال ہے کہ عراق میں ان کی کمان کنٹرول اور لاجسٹک کا ڈھانچہ بڑا ہے. شاہ صاحب آپ کی تحقیق کے مطابق تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ بالکل کوئک کامنٹ.
جہاں تک جنگ ہے وہ جنگ کی ٹوپوگرافی بدلتی ہے, جنگ کے حالات اس کے مطابق اس کی اسٹریٹجی اس کے مطابق بدلتی ہے. پہلے عراق اور سیریا میں سول وار تھی کیونکہ داعش جو تھی اس نے ایک علاقے کو قبضہ کیا ہوا تھا, وہاں پہ اپنی حکومت قائم کی ہوئی تھی اور اس سے ڈیفیکٹو حکومت جو اپنی ڈیجور حکومت جو کہ موجودہ حکومت تھی جیسے کہ شام کی اور عراق کی ان کو چیلنج کر رہے تھے. اس کے بعد جو اس کے قریبی علاقے تھے وہاں پہ وہ ٹیررزم کر رہے تھے. اب وہ حالات جو تھے سول وار کے حالات تو ختم ہو گئے کیونکہ داعش سے زمینی کنٹرول سارا لے لیا گیا ہے, تو سول وار تو ختم ہو گئی ہے مگر ٹیررزم پھر بھی جاری رہے گی. اور ٹیررزم کے لیے کسی کو بہت زیادہ وسائل کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے اکثر سنا ہوگا اخباروں میں کہ یورپ اور باقی ممالک میں لوگ ایک چاکو لے کے بھی عوام کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور ایک دو بندوں کو زخمی کر دیتے ہیں. ٹیررسٹ کا جو ایم ہوتا ہے وہ اخبار کی سرخی بنانا ہوتا ہے اور خوف و خلاص پھیلانا ہوتا ہے. تو وہ کوئی بھی کر سکتا ہے, وہ چاکو کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, گاڑی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی طریقے کے ساتھ یہ خوف و خلاص پھیلایا جا سکتا ہے. تو کیا داعش کے پاس یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ٹیررزم کر سکے؟ بالکل موجود ہے اس کے پاس. کیا وہ ابھی داعش اس حالت میں ہے کہ وہ دوبارہ آ کر کوئی بڑے بڑے صوبوں کو ہاتھ میں لے لے, وہاں کے پیٹرول کے جو ریفائنریاں ہیں ان کو ہاتھ میں لے لے؟ نہیں, وہ طاقت ابھی ان کے پاس نہیں رہی. اب آپ نے تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنے سوال میں عرض کیا تھا کہ یہ اسٹریٹجک پیشنس ہے. بالکل یہ اسٹریٹجک پیشنس ہے. داعش ابھی اپنے زخم چاٹ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ سوچ رہی ہے کہ وہ آگے کیا کریں گے. اور آگے میرے خیال میں ان کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ وہ ایک زمینی پریزنس سے سے جا کر ایک انٹرنیٹ کی پریزنس پہ چلے جائیں گے جہاں پہ انٹرنیٹ پہ القاعدہ کی طرح بیٹھ کے وہ وہاں سے اپنی ایک آئیڈیولوجی لڑیں گے اور لون ولف اٹیک کروائیں گے یورپ میں اور اپنے جو باقی جو دشمن ہیں ان کو بلیڈ تھرو تھاؤزینڈ کٹس والی اسٹریٹجی اختیار کریں گے.
بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر پاکستان سے, ظفر بخاری یہاں امریکہ سے, اور سنگین شاہ لندن سے ہمارے ساتھ تھے. ہمارے اس پروگرام کا, اس بحث کا وقت اب ختم ہوا. بہت بہت شکریہ آپ سب کا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے.
اور آئیے اب آپ کو ایک رپورٹ سنواتے ہیں. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ہمسایہ ملک بھارت کے ساتھ تجارت معطل کرنے کی منظوری دی, جس کے بعد وزارت تجارت نے دو طرفہ تجارت معطل کرنے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ہم نے اس اقدام کے بارے میں کاروباری شعبے کے ایک ممتاز شخصیت مجید عزیز اور بین الاقوامی امور اور سفارتکاری امور پر گہری نظر رکھنے والی تجزیہ کار شمع جنیجو سے بات کی ہے. آئیے رپورٹ سنواتے ہیں. بھارت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی وفاقی کابینہ نے بھارت کے ساتھ تجارت معطل کرنے کی منظوری دی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کھوکھرا پار مونا باو ریلوے سروس کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مجید عزیز, پاکستان میں صنعت و تجارت کے شعبے کا ایک بڑا ممتاز نام, اور شمع جنیجو جن کا خصوصی شعبہ سفارتکاری کے قواعد و ضوابط پر تحقیق کا. بھارت کے ساتھ تجارت معطل ہونے کے نتیجے میں تھوڑے سے کچھ نقصان کی بات کی جا رہی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ چونکہ اس کا حجم بہت زیادہ نہیں تھا, کوئی بہت فرق بھی نہیں پڑے گا, لیکن پھر بھی اس سے نمٹنے کے لیے یعنی ڈیل کرنے کے لیے متبادل اقدامات کیا ہوں گے, اور کیا آپ بھی اس سے اتفاق کرتے ہیں جیسا کہ تاجر کہتے ہیں کہ اس سے مقامی تجارت کو فروغ ملے گا؟
بات یہ ہے کہ جب بھی ہم حالات کشیدہ ہوتے ہیں تو سب سے پہلے نشانہ بنتا ہے تجارت. اچھا آپ تجارت کی بات کرتے ہیں تو اس میں دو باتیں, ایک تو آفیشیل چینل سے جو آتے ہیں وہ ہم اسی کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی دو ارب ڈالر کی دونوں طرف ہے, سوا دو ارب ڈالر کی ہے. مسئلہ آ رہا ہے کہ جو آفیشیل ٹریڈ نہیں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انڈاکیومینٹیڈ یا انفارمل ٹریڈ, وہ وایا دبئی یا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ کے بہانے سے جو آتی ہے, یہ اگر حکومت ساتھ ساتھ اعلان کرتی کہ جی ہم اس قسم کی جو تجارت ہے اس کو بھی ہم روکنے کی ہر کوشش کریں گے, وہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے.
شمع سے ایک سوال کر لیتے ہیں. شمع, بڑی مشکل صورتحال ہے, دو جوہری ہمسایہ ملک ہیں, ان کے درمیان حالات بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں, سفارتکاری کا حال ایسے میں کیسے تلاش ہو؟ بظاہر رابطہ کاری کی کوئی صورت نہیں, سالسی کی کوئی بات نہیں, لیکن کہا جاتا ہے کہ سفارتکاری میں ایک ٹرم ہے بیک چینل کی, جو کہ ہمیشہ کھلی رہتی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سارے مشکل اور دشوار حالات کے باوجود اس وقت کہیں نہ کہیں کوئی رابطہ کاری کی صورت ہو رہی ہوگی اور کچھ نہ کچھ معاملہ چل رہا ہوگا؟
دیکھیے جی, ایونچولی تو ظاہر ہے یہ سفارتکاری ہی ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں پر دونوں ممالک کو آنا پڑے گا. جو آپ ابھی ہم جو بات میں ماجد صاحب کی بھی سن رہی تھی اور آپ کے جو سوالات تھے, ہم پاکستان نے جو اپنے سفارت خانہ بند نہیں کیا, انہوں نے اپنے صرف یہ تھا کہ ان کے انڈیا کے جو سفیر ہیں ان کو واپس بھیج دیا, تو یہ کمپلیٹ شٹ نہیں ہے سفارتکاری میں, یہ صرف ایک ریئیکشن ہے جو کیونکہ انٹرنل پریشر اتنا تھا کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کہ پاکستان اپنا کس طرح سے ریٹیلیشن کو نوٹ کرواتا, کیونکہ انڈیا بات نہیں سن رہا تھا. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا بہجت, لیکن ایونچولی یہ ہے کہ اب دیکھتے ہیں کہ کس طرف حالات جاتے ہیں. پاکستان جو سب سے زیادہ ویٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انڈین سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف پاکستان دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کی سپریم کورٹ کیا کہتی ہے, اور پاکستان کے جو فیوچر میں جو بھی ہوں گے اقدامات وہ اس کے حوالے سے ہی ہوں گے. لیکن ابھی تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی ظاہر ہے وہ حالات ٹینس ہیں, اور ابھی مستقبل قریب میں تو مجھے کوئی اس طرح کا کوئی بریک تھرو نظر نہیں آ رہا کہ ایک دم سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور تجارت رواں ہو جائے گی. لیکن اب یہ کہ پاکستان کو اپنا جو ریئیکشن تھا وہ نوٹس کروانا, لیکن یہ سفارتکاری اور جس طرح سے ہمارے وزیر خارجہ بھی چائنا کے دورے پر گئے, یا ایک سلو لابنگ چل رہی ہے جو کہ ان کو بہت ایگریسو لابنگ کرنی چاہیے تھی لیکن وہ سلو چل رہی ہے, तो वो इस सफारतकारी के ही थ्रू से हो रही है, हम कोई वॉर का मैं नहीं देखती कि उन्होंने ये कहा,
अच्छा।
कि कश्मीर को अनेक कर दिया तो हम वॉर करेंगे, वो सफारतकारी ही कर रहे हैं,
कोई ना कोई सूरत जो है वो चलती रहेगी। आखिरी सवाल इसका मजीद साहब से, तो अब आप बताइए थे कि जो अनडॉक्यूमेंटेड तिजारत होती है, अगर वो तिजारत रोकने की कोशिश की जाती है, जैसा कि आपने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि उसको भी रोकने की कोशिश की जाए, उसको रोकने से कितना नुकसान होगा और इस सारे सिलसिले को बहाल कराने के लिए किस तरफ से कैसे दबाव डाला जाएगा?
अनडॉक्यूमेंटेड या इनफॉर्मल ट्रेड जब होती है तो उसका में ना ड्यूटी लगती है ना सेल टैक्स लगता है, वो दूसरे तरीकों से निकलता है, तो वो हमारी सनअतों को बड़ा मुतासिर करता है। तो हुकूमत को चाहिए कि यहाँ तो आपने ऑफिशियल बंद कर दी वाघा से या और तरीके से, लेकिन जो उस तरीके से वायर दुबई आता है या अफगानिस्तान के नाम पे आता है या कुछ चाइना से आता है, उनके ऊपर इनको नजरसानी करनी पड़ेगी और उनको यहाँ स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। अगर ये होता है तो पाकिस्तान का जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए दूसरे तरीके के जरिए जाता है वो तो बच जाएगा।
तो मजीद साहब आपसे मेरी फिर बात होगी, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहजत चिलानी, उर्दू वीओए, वाशिंगटन।
ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है।
और इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम आपकी दुनिया अब खत्म हुआ। बहजत चिलानी और प्रोड्यूसर मेरे साथ जासमिन जमील और इंजीनियर तियन वांग को इजाजत दीजिए। ईद की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देते हुए आपसे हमारी मुलाकात फिर होगी। अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।